بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیونگ ود ویژن سیشن نمبر 2. آج میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آج جب ہم شروع کریں گے تو میں آپ کو ویژن کی ایگزامپلز دوں گی, کیونکہ بہت سے لوگ اس بارے میں بہت کنفیوز ہیں کہ آخر ویژن یا نظریہ ضروری کیوں ہے. ہماری زندگی چل رہی ہے, ہم اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں, ہم اپنے حقوق کے لیے کوشش کر رہے ہیں, ہمارے حقوق بھی ہمیں مل رہے ہیں کافی حد تک, تو آخر ایک ویژن یا مشن کی ضرورت کیا ہے؟ تو ویژن یا مشن کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ ویژن آپ کے فیوچر کا ایک خاکہ ہے. ویژن آپ کے ذہن میں آپ کے فیوچر کی ایک تصویر ہے جسے دیکھ کے آپ خوش ہو جاتے ہیں. اگر آپ بہت تھکے ہوئے ہیں کوئی کام کر کے اور آپ یہ سوچیں کہ جب یہ کام ختم ہو جائے گا تو میں یہ کروں گی, یا میں یہاں ہوں گی, یا میں یہاں تک پہنچ چکی ہوں گی, یا میں یہ چیز حاصل کر چکی ہوں گی, تو یہ وہ موٹیویشن ہے جو آپ کو سخت سے سخت اور بھاری سے بھاری کام کرنے کی ہمت دیتی ہے. اور موٹیویشن کے بغیر کچھ بھی کرنا بہت مشکل ہے. ہم نماز بھی ایک موٹیویشن کے تحت پڑھتے ہیں, ہم نماز میں دعا کرتے ہیں اور اللہ سے باتیں کرتے ہیں, اور ہماری موٹیویشن یہ ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. اگر ہمیں یہ موٹیویشن نہیں معلوم ہوتی, اگر ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا ہوتا کہ نماز تو ایک کھڑکی ہے جسے تم کھول کے دوسری طرف اپنے خالق کے ساتھ بات کر سکتے ہو, تو مجھے اندازہ نہیں ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ نماز پڑھتے. لیکن چونکہ ہمارے پاس ایک موٹیویشن ہے اور ہمیں ایک تصویر بتائی گئی ہے کہ آپ یہ کریں گے تو آپ اس اینڈ تک پہنچ جائیں گے, یا آپ یہ چیز اچیو کر لیں گے, تو ہم اس موٹیویشن کے تحت دن میں 5 دفعہ آنکھیں بند کر کے اس عمل کو ادا کرتے ہیں اور ایک اس سے ایک پازیٹیو انرجی حاصل کرتے ہیں. بالکل یہی مثال ایک ویژن کی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا, آپ کے پاس آپ کی ویژن آج نہیں ہے, کل بھی نہیں ہوگی, پرسوں بھی نہیں ہوگی, ہو سکتا ہے چند سال تک بھی نہ ہو, لیکن آپ کی ویژن وہ تصویر ہے جسے جب آپ امیجن کرتے ہیں تو آپ فوراً سے آنکھیں بند کر کے کام میں لگ جاتے ہیں, محنت کرنے لگتے ہیں, اور ایک پازیٹیو انرجی آپ کو ملتی ہے جس کے ذریعے پھر آپ اپنے فیوچر کو بہتر کرتے ہیں, اور نہ صرف اپنے فیوچر کو بہتر کرتے ہیں بلکہ اس کی مدد سے آپ پوری دنیا کا فیوچر ایک لحاظ سے بہتر کر سکتے ہیں, جو ہم آج ان مثالوں میں پڑھیں گے جو میں آپ کو دینے والی ہوں. تو سب سے بڑی مثال تو میں آپ کو جو دوں گی وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. 3 چھوٹی چھوٹی کہانیاں میں آپ کو سناؤں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سے. پہلی کہانی جو ہے وہ اس وقت کی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی آئی تھی, اور آپ غار حرا میں اس وقت بیٹھے ہوئے تھے. پروبیبلی رات کا وقت تھا, کیونکہ جو بعد میں روایات ہیں اور حضرت خدیجہ سے جو روایات آئی ہیں اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سردی کا موسم تھا اور اندھیرا تھا, یعنی یا وہ ارلی مارننگ تھی یا وہ آدھی رات تھی, کوئی ایسا ٹائم تھا جس میں اندھیرا تھا, اور آپ غار حرا میں بیٹھے ہوئے تھے, اور وہاں پہ جو بھی آپ غور و خوص کرتے تھے یا جو آپ کا معمول تھا آپ اس میں بزی تھے, اور وہاں پہ آپ کے بیان کے مطابق آپ نے ایک انٹیٹی دیکھی. یعنی اس وقت تو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ میں نے ایک فرشتہ دیکھا, کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتہ ہے یا یہ کوئی مخلوق ہے یا یہ کوئی پرندہ ہے. انہوں نے کوئی انٹیٹی دیکھی وہاں پہ, کوئی چیز انہیں نظر آئی جو ان کے بیان کے مطابق جس نے پورے افق کو یعنی پورے ہورائزن کو کور کیا ہوا تھا, یا تو اس کے وہ پر تھے یا وہ چیز اتنی بڑی تھی اور اتنی پورا اس نے وہ سین کور کیا ہوا تھا, جہاں تک نظر کام کرتی تھی وہ چیز وہاں تک پھیلی ہوئی تھی, اور پھر وہ جو چیز تھی وہ فرشتہ جو تھا وہ حضرت جبریل ایکچولی اسٹیپڈ ان ٹو غار حرا, وہ اندر آئے آپ کے پاس اور انہوں نے آپ کو کہا اقرا. تو اس وقت کی وہ ہیبت اور دہشت اگر آپ امیجن کریں کہ یعنی میں اپنے بارے میں سوچتی ہوں, غار حرا جنہوں نے دیکھا ہے اللہ کرے سب کو دیکھنا نصیب ہو, तो मैं तो शायद वहाँ से नीचे गिर जाती, मतलब मैं वहाँ से नीचे छलांग लगा देती, या मैं पागल हो जाती, या मुझे हार्ट अटैक हो जाता। लेकिन चूंकि अल्लाह ताला ने एक काम के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तैयार करना था, तो आपके सामने वो एंटिटी आई और उसने सबसे ज़्यादा अनलाइकली लफ्ज़ आपको कहा। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बहुत सी चीज़ें, यानी एक तो आप यतीम थे, फिर आपके बहन भाई नहीं थे, फिर आपकी वालदा जो थी वो आपकी बहुत यंग एज में कहीं वफात पा चुकी थी, आपके दादा वफात पा चुके थे, आप अपने जो चचा थे आपके हज़रत अबू तालिब उनकी कफालत में थे। ये चंद सॉलिड बातें हैं जो हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता हैं। उनकी रसालत से पहले आप सादिक और अमीन के नाम से जाने जाते थे, आपने कुरैश के झगड़े का फ़ैसला किया था जब वो जो है हजर, जो हजर अस्वद को नस्ब करने का मामला था। तो ये चंद बातें हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वसूख से पता हैं। एक बात इन्हीं में से जो हमें पक्की पता है वो ये है कि आप अनएजुकेटेड थे। इंग्लिश में इसको अनलेटर्ड कहते हैं, यानी कि अलिफ बे भी नहीं आती थी आपको, ए बी सी अलिफ बे, जैसे ऐसे बच्चे जो होते हैं जिनको बिल्कुल रीडिंग नहीं आती है और जो हरूफ भी नहीं पहचानते हैं, तो आप ऐसे थे। तो आपको फरिश्ते ने द मोस्ट अनलाइकली थिंग कही है, फरिश्ते ने आपको कहा इकरा पढ़ो, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने द मोस्ट नेचुरल जवाब उसका दिया है, जो ये है कि मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। यानी उस वक्त आपके हवास सलामत थे, आप होश में थे, आप उस चीज़ को देख रहे थे, और आपने उसको सबसे कॉमन सेंस जवाब दिया है। यानी जैसे हम कहते हैं ना कि बहालत है होशो हवास, जो अंग्रेज़ भी यह किस्सा रिव्यू करते हैं वो कहते हैं कि उस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो मुकम्मल अपने हवास में थे, क्योंकि उनको याद था कि मैं पढ़ नहीं सकता, वरना वो ये कह सकते थे कि अच्छा अच्छा मैं पढ़ता हूँ। यानी उस वो जो सामने उनकी चीज़ थी जिस इंतहाई खौफनाक, जिससे उन्हें डर लग रहा था, वो उससे जान छुड़ाने के लिए ये भी कह सकते थे कि अच्छा अच्छा मैं पढ़ता हूँ, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सच्चाई से कहा कि मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो फरिश्ते ने दोबारा से कहा इकरा, और फिर तीसरी दफ़ा कहा, और इस दौरान में उसने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना भेंचा कि आपने कहा कि मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी जान निकल जाएगी। तो ये वो किस्सा है जो आपको सिर्फ एक आयत दी गई आपको, इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसाना मिन अलक, ये दो तीन आयात हैं जो आपको उस वक्त दी गई थी, और आप गारे हिरा से दौड़ कर नीचे उतरे। तो जिन्होंने गारे हिरा देखा हुआ है उनको पता होगा कि वहाँ से दौड़ के नीचे उतरना कितना मुश्किल है, और आप वहाँ से दौड़ के अपने घर गए। तो जिन्होंने फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर देखा हुआ है, वो पुराना घर जहाँ हज़रत खदीजा के साथ हरम के पास वो जगह है, अब शायद वो घर नहीं है वहाँ पर, तो आप वहाँ रहते थे, तो वहाँ आप दौड़ के गए हैं और सांसें आपकी फूली हुई और पसीना आपको आया हुआ, और जब आप हज़रत खदीजा के पास पहुँचे हैं तो आपने कहा कि ज़म्मलूनी, मुझे उड़ा दो, मुझे उड़ा दो। घबराए हुए थे आप, और उनके बयान के मुताबिक सख्त सर्दी में भी आपको पसीना आया हुआ था और आप कप कपा रहे थे और बहुत डरे हुए थे। और जब उन्होंने कंबल आपको उढ़ाया और आपसे बात की, तो आपने उस वक्त फिर उनको बताया कि ऐसी एक चीज़ आई और उसने मुझे कहा इकरा, और इस तरह की एक बात हो गई है और अल्लाह की तरफ से मुझे पैगाम आया है। तो और फिर हज़रत खदीजा ने आपको संभाला और आपको तसल्ली दी। मेरे ख्याल में दीन इस्लाम पर जो सबसे बड़ा एहसान है वो एक औरत का है, और वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है कि उन्होंने इस लम्हे में आपको संभाला और आपको कहा कि आप सादिक और अमीन हैं और आप अपनों का ख्याल रखने वाले हैं और अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा। इसके बाद हज़रत खदीजा ने आपको कहा कि आप सो जाइए, यानी आपसे मोहब्बत करती थी और उन्होंने बहुत प्यार से आपको कहा कि आप इतने थक गए हैं और इतने एग्जॉस्ट हो गए हैं, आप सो जाइए। और आपने एक बात की जो हर, यानी वो हर विजन की एक बेस है वो बात, और आपने कहा कि खदीजा अब तो अल्लाह का दीन आ गया है, अब कैसे सो जाऊँ, अब कैसी नींद। यानी अल्लाह ने मुझे सच्चा दीन बता दिया है, अल्लाह ने मुझे मेरी ज़िंदगी का मकसद बता दिया है, अल्लाह ने मुझे ये समझा दिया है कि अब मैंने ये पैगाम पूरी दुनिया में शायद फैलाना है, लेकिन पहले तो अपने रिश्तेदारों को और मक्का में लोगों को ये पैगाम देना है, तो अब कैसी नींद। यानी कि ये वो मोटिवेशन है, ये वो पावर है, और ये वो फोर्स है जो एक विज़न आपको देती है کہ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اب میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اس قرآن کو انسانیت تک پہنچانا ہے, تو آپ نے یہ کہا کہ اب کیسی نیند, اب کیسا آرام, اب تو کام شروع ہو گیا ہے. تو یہ جملہ جو ہے یہ آپ یاد رکھیں کہ ویژن کی پاور جو ہے وہ یہ ہے کہ اتنی خوف اور دہشت اور سردی اور تھکاوٹ کے باوجود ایک انسان جو ہے وہ ایک لحاظ سے سپر مین بن جاتا ہے, اور اللہ کی طرف سے جب اس کو اپنا مقصد سمجھ آ جاتا ہے تو پھر وہ اتنا موٹیویٹڈ ہوتا ہے اور پھر وہ کرتا ہے جو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھا, اور اسلام دنیا کے کونے کونے میں پہنچا اور ان کی ہر ایک پیشن گوئی صحیح سلامت ثابت ہوئی. یہ پہلا واقعہ تھا. دوسرا واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں جو ہجرت کے بعد پیش آیا ہے, اور ہجرت کے بعد مسلمانوں نے, اب جنگ بدر بھی ہو چکی ہے اور جنگ احد بھی ہو چکی ہے, اور مسلمان جو تھے انہوں نے عمرہ کرنے کا ارادہ کیا اور وہ وہاں سے مدینہ سے چلے ہیں, مکہ آئے ہیں کافی بڑی تعداد میں کہ اب ہم یہاں عمرہ کریں گے, اور قریش نے ان کو وہاں روک دیا مکہ سے باہر اور انہیں کہا کہ ہم آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اب یہ مسلمان جو ہیں یہ پوری طرح تیار ہیں, یہ احرام میں ہیں اور احرام کی بہت پابندیاں ہیں, تو یہ احرام میں بھی ہیں, احرام کے کھلنے کا بھی انتظار کر رہے ہیں, ان کے پاس قربانی کے جانور ہیں جو وہاں پہ انہوں نے مانے ہوئے ہیں, ہدیہ ہے وہ, انہوں نے قربان کرنا ہے. تو جب یہ وہاں پہنچے ہیں اور قریش نے ان کو, حالانکہ یہ امن کے مہینوں میں آئے ہیں اور ان کو وہاں داخل ہونے سے انہوں نے انکار کر دیا, تو اس موقع پہ صلح حدیبیہ کا اگریمنٹ ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان. یہ ایک اور موقع ہے جس میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ویژن ہمیں نظر آتی ہے, اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہماری ویسی ویژن ہو سکتی ہے جیسی ان کی تھی, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے, وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں, ہمارے لیے ایک اگزامپل ہیں, کیونکہ جب انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ کو کہا کہ ٹھیک ہے ہم نہیں داخل ہوتے, ہم اندر نہیں جاتے, اور اللہ کی طرف سے بھی وحی آئی ہے کہ آپ یہاں پہ اپنے سر منڈوا دیں اور اب جانور جو ہیں وہ قربان کر دیں اور واپس چلے جائیں اور ان کے ساتھ امن کا معاہدہ کر لیں. وہ امن کا معاہدہ جب لکھا گیا تو اس پہ سب سے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان کے پاس کاتبین ہوتے تھے, زید بن حارث بھی مشہور کاتبین میں شامل ہیں, پڑھے لکھے مسلمان جو تھے, انہوں نے لکھا وہ معاہدہ. اس کے بعد لکھا کہ میں محمد رسول اللہ یہ معاہدہ کرتا ہوں قریش کے سرداروں کے ساتھ. جب وہ ڈاکیومنٹ پہنچا ہے قریش کے پاس اور جب وہ آمنے سامنے آئے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا چیز ہے, ہم تو نہیں اس اللہ کو جانتے جس سے تم اس ڈاکیومنٹ کو شروع کر رہے ہو, یہ ہٹا دو یہاں سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے اوپر جہاں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے وہ حصہ پھاڑ دو. آپ سوچیں آج کل ہم یہ توہین رسالت پہ کٹنے مرنے والے مسلمان, اگر ہمیں کوئی یہ کہے کہ یہ بسم اللہ لکھی ہوئی ہے یہ کاغذ میں سے پھاڑ دو, تو ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے آرام سے کہا پھاڑ دو, ہٹا دو. دوسری بات انہوں نے کہا یہ محمد رسول اللہ کیا چیز ہے, ہم نہ اس رسول کو جانتے ہیں اور نہ اللہ کو جانتے ہیں, ہم تو صرف محمد کو جانتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہ توہین رسالت والوں کو بہت بڑا ایک لیسن ہے جو امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آئے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کاٹ دو, یعنی جس قلم سے لکھ رہے ہو اس سے یہ کاٹ دو اور اس کے اوپر لکھ دو یا اس کے نیچے لکھ دو محمد بن عبداللہ. بالکل انہوں نے کوئی چوں چرا نہیں کی اور کہا کہ یہ ٹھیک ہے. اس کے بعد معاہدے میں انہوں نے لکھوایا کہ اگر ہمارا کوئی بندہ مسلمان ہو کے تمہارے پاس آ گیا تو تم نے اسے واپس کرنا ہے, اور ہم نے جو بھی سلوک اس کے ساتھ پھر کیا ہم کریں گے. ہاں اگر تمہارے پاس سے ہم نے کسی کو کیپچر کر لیا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط بھی مان لی. ٹھیک ہے جی, ابو جندل جو ہیں مشہور مثال ہیں اس معاہدے کی, کہ وہ مسلمان ہو کے آئے, وہ یعنی مکہ میں تھے, ان کے گھر والوں نے انہیں بند کیا ہوا تھا, زنجیروں میں باندھا ہوا تھا, اور وہ وہاں سے بھاگ کے مسلمانوں کے پاس آئے ہیں کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ, یہ مجھ پہ بڑا ظلم کرتے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کرنے کا حکم دیا کہ ہمارا معاہدہ یہ ہوا ہے کہ وہاں سے جو بھاگ کے آئے گا ہم اسے واپس کریں گے. تو اوپر سپرفیشلی اگر آپ دیکھیں صلح حدیبیہ کو تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کو شکست فاش ہوئی تھی, یعنی کہ بسم اللہ کا لفظ بسم اللہ بھی ہٹا دیا اور محمد رسول اللہ بھی مٹا دیا اور ان کے قیدی بھی سارے واپس کر دیے, تو اس سے بڑی کیا شکست ہوگی, اس سے بڑی کیا انسلٹ ہوگی مسلمانوں کی. اور مسلمانوں نے یہ فیل کیا، صحابہ نے بحثیں کی. اس موقع پہ قرآن کی جو سورت ریویل ہوئی ہے وہ ہے سورہ فتح، جو شروع ہوتی ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے تمہیں ایک فتح دی، ایک کھلی اور روشن فتح. اور اس بات پہ یہود نے اور کرسچنز نے اور مشرکوں نے اور حتیٰ کے منافق جو تھے مدینہ کے، انہوں نے اتنا مذاق اڑایا مسلمانوں کا کہ یہ فتح ملی ہے ان کو، ان کے رسول کا نام کاٹ دیا ہے، اور وہ بسم اللہ بھی پھاڑ کے پھینک دیا انہوں نے، اور وہ سارے قیدی بھی واپس کرنے بیچارے روتے دھوتے وہاں سے گئے ہیں، یہ تو ان کو وہاں سے بھی نکال کے نہیں لا سکے. بات کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کیا کس چیز کا ثبوت دیا؟ ایک ویژنری ہونے کا ثبوت دیا. آپ نے ایک ٹیمپرری شکست ایکسیپٹ کی کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ اللہ کا دین تو ہے ہی غالب آنے کے لیے. اور بالکل اس واقعے کے چند سال کے بعد، بلکہ ایک سال کے بعد شاید، فتح مکہ ہوئی ہے. آپ گئے ہیں اور آپ مکہ میں داخل ہوئے ہیں ایک فاتح کی حیثیت سے. چونکہ امن آ گیا تھا تو آرام سے اسلام پھیلانے کا موقع ملا اور جنگیں ختم ہو گئیں، اور پورے جزیرہ عرب کو پتہ چل گیا کہ یہ مسلمان اور یہ محمد کی جو فیملی، یہ لوگ جو ہیں مدینہ میں، یہ اتنے پاورفل ہیں کہ یہ قریش کے ساتھ ایگریمنٹس کر رہے ہیں. آخر یہ کون لوگ ہیں؟ اور لوگ کیوریس ہوئے اور لوگوں نے چوک در چوک اسلام قبول کیا. یہ ویژن ہے، یہ ایک ویژن ہے جس میں آپ اوپر سے ناکامی نظر آنے والی چیز جو ہے وہ بھی آپ کے لیے کامیابی بن جاتی ہے. تیسری مثال جو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی دوں گی وہ جنگ خندق کی ہے. جب خندق کے موقع پر یہ خبر آئی تھی کہ اب یہود کا جو بنو نذیر ہیں، انہوں نے بنو قینقہ، بنو نذیر اور ایک اور وہاں پہ یہود قبائل تھے، ان میں سے ایک قبیلے نے جو ہے تو غداری کی تھی اور مشرکوں کو اور مکہ والوں کو کہا تھا کہ ہم آپ کو راستہ دیتے ہیں، آپ یہاں سے حملہ کریں مسلمانوں پہ. تو بڑی ایک بددلی پھیل گئی تھی اور یہ خندق کھود رہے تھے اس وقت، اور بڑا ہی ایک ڈپریشن کا سما تھا. اور خندق کھودتے ہوئے وہاں پر ایک چٹان آ گئی جو بالکل کسی سے نہیں ٹوٹ رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا اور آپ نے زور سے کہا کہ یہ میں یہاں سے میں فارس کے محل دیکھ رہا ہوں، اور آپ نے ایک ضرب جب لگائی چٹان پہ تو وہ ٹوٹ گئی. یہ صحیح احادیث میں ہے سیرت طیبہ میں، جہاں پہ ریکارڈنگ ہوئی بھی ہے جنگ خندق کی، آپ وہاں پڑھیں. دوسری جگہ پہ آپ نے کہا کہ یا تو آپ نے کیسر و کسرا کا کہا، ایک یعنی کہ میں فارس کے محل دیکھ رہا ہوں، اور دوسری جگہ پہ آپ نے شاید روم کا ذکر کیا. تو آپ نے فارس کا ذکر کیا اور روم کا ذکر کیا تھا شاید، اور آپ نے کہا کہ یہاں سے میں روم کے محلات دیکھ رہا ہوں، اور آپ نے دوسری ضرب لگائی تو وہ چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. یہ بھی ایک مثال ہے، اور یہ تو پیغمبرانہ ویژن ہے، یعنی اللہ کی طرف سے آپ کو یہ پتا تھا کہ یہ جگہیں فتح ہوں گی. چاہے میری زندگی میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پاک زندگی میں نہیں ہوں گی، لیکن یہ ویژن تھی مسلمانوں کے لیے کہ آج جو تم یہ محنت کر رہے ہو، اس کے نتیجے میں تمہیں اللہ روم اور فارس کے محلات اور ان کی زمینیں فتح کرنے کی توفیق دے گا. تو یہ تین واقعات میں نے آپ کے لیے ایک بیس بنا دی ہے کہ ویژن آخر چیز کیا ہے. اور سب سے زیادہ ظاہر ہے ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے، سب سے زیادہ سبق ہم کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں؟ قرآن اور سنت. سب سے بڑی مثالیں ہمارے پاس جو ہیں وہ قرآن اور سنت کی ہیں، اور سنت میں سے میں نے آپ کو تین مثالیں دی ہیں کہ ویژن کی امپورٹنس، اور اسلام کے غلبے میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک ویژن دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرا کہہ کے اس کی، اور وہ لفظ بھی اس وقت آپ کو سوٹ نہیں کرتا تھا. تو آپ کی ویژن جب آپ کو سمجھ آتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس سارے سامان موجود ہوں اور آپ کے پاس سارے وسائل ہوں اور ساری انرجیز ہوں اور آپ کی عمر، آپ اتنے جوان ہوں اور آپ اتنے سٹرونگ ہوں اور آپ کی فیملی اتنی سپورٹیو ہو اور موسم اتنا اچھا ہو اور آپ اتنے فارغ ہوں کہ آپ اپنی ویژن حاصل کر لیں گے. ایسی بات نہیں ہے. کل بھی میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ ویژن ایک ایسی چیز ہے جو آپ ایک محنت کر کے آپ کو وہ حاصل ہوتی ہے. تو ویژن اور ویژن پھر آپ کی ساری زندگی کو بامقصد بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، ابھی میں نے آپ کو چند تصویریں بھیجی ہیں ویژنز کی. اس میں جو پہلی جو یعنی کہ ایک تصویر ہے الہدیٰ کی ویژن ہے، وہ बहुत ही खूबसूरत विज़न है। और अलहुदा की जो फाउंडर हैं डॉक्टर फरहत हाशमी, अल्लाह उन्हें बहुत ज़िंदगी दे, उनके शुरू के दिनों में मुझे याद है कि उन्होंने कहा कि जब मैंने पहला दर्स दिया था तो एक मैं थी और एक वो अहले खाना खातून थी जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था, तो मैंने उनको कुरान पढ़ाया और इस तरह मैंने कुरान पढ़ाना शुरू किया। लेकिन अगर आप उनकी विज़न देखें कि उन्होंने क्या कहा है कि कुरान इन एवरी हैंड एंड एवरी हाउस, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लगता है कि अलहुदा ने अपनी विज़न बहुत हद तक अचीव कर ली है। अलहुदा के लेसन्स और उनके कैसेट क्लासें और उनके सेशंस और उनके वैसे ही जो एकेडमीज अटेंड करने वाले बच्चे हैं, हत्ता के इस्लामाबाद में अब अलहुदा यूनिवर्सिटी बन रही है। तो ये एक खातून की विज़न थी कि मैं चाहती हूँ कि हर हाथ में और हर घर में कुरान हो, ये उसकी बरकत थी जिस जो अल्लाह ने उनको दी है, और उन्होंने अलहुदा कायम किया, अलहुदा बनाया, और जो आज पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अलहुदा की ब्रांचेस हैं। उन्होंने एक छोटा सा अलहुदा बनाया था इस्लामाबाद में, लेकिन उसका नाम उन्होंने अलहुदा इंटरनेशनल रखा था। और आज सबसे बड़ा अलहुदा कहाँ पे, आपको पता है, सबसे बड़ा जो अलहुदा का सेटअप है वो कनाडा में है। तो ये विज़न है एक खातून की जिसने उनको यहाँ तक पहुँचा दिया। फिर दूसरी तस्वीरें जो मैंने आपको एक और दो तस्वीरें या तीन भेजी हैं, वो हेलन केलर की हैं। हेलन केलर एक नाबीना बच्ची थी जो यूरोप में पैदा हुई है, और उसके बाद वो चूंकि नाबीना थी लेकिन उसको किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो वो उसने ये कहा कि मैं, मेरी तरह कितने बच्चे नाबीना होंगे जो ये नहीं पढ़ सकते, और कितने दुख की बात है, हालांकि किताब तो बड़ी खूबसूरत चीज़ है। अब ये बच्ची जो नाबीना थी, ये बहरी भी थी, सुनने की ताकत से महरूम थी, बोलने की ताकत से महरूम थी, कुछ रूडिमेंट्री सी कुछ बोल भी सकती थी, और बहुत सिर्फ इसको शायद रोशनी नज़र आती थी, और चलने फिरने से भी ये अपनी एडवांस्ड एज में ये माजूर हो गई थी, चल फिर भी नहीं सकती थी। इस बच्ची ने ब्रेल ईजाद की है, इस बच्ची ने वो सिस्टम ईजाद किया है जिसके ज़रिए नाबीना लोग अपनी उंगलियों से वो किताबें पढ़ सकते हैं, और आज दुनिया में हज़ारों लाखों की तादाद में किताबें ब्रेल में अवेलेबल हैं जो नाबीना लोग पढ़ते हैं, बल्कि नाबीना लोग PhDs करते हैं, नाबीना लोग हर किस्म के यानी ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ में वो किसी से पीछे नहीं है। और इसमें हेलन केलर का बहुत बड़ा हाथ है, और उसकी कोट आप पढ़ें कि द ओनली थिंग वर्स देन बींग ब्लाइंड, यानी अंधे होने से जो बुरी चीज़ है वो ये है कि किसी के पास नज़रिया ना हो, किसी के यानी नज़र ना हो कोई बात नहीं, लेकिन नज़रिया होना चाहिए, ज़िंदगी का एक मकसद होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये हेलन केलर थी। उसके बाद मैंने आपको एक लिंक भेजा है, प्रोफेसर फरहत मुअज़्ज़म, ये मेरी सर्जरी की प्रोफेसर थी, और अल्लाह इन्हें बहुत ज़िंदगी दे, बच्चों की सर्जन थी ये, इन्होंने अमेरिका से स्पेशलाइजेशन की थी और बच्चों की सर्जरी की स्पेशलिस्ट थी, और बेहतरीन सर्जरी, यानी मैंने अपनी ज़िंदगी में फिर इतनी खूबसूरत सर्जरी नहीं देखी है जैसी वो करती थी। लेकिन वो सिर्फ यानी सर्जरी नहीं करती थी, वो एक मुकम्मल मसीहा थी, वो बच्चों की फैमिली की दोस्त बन जाती थी और बच्चों की दोस्त बन जाती थी, और वो उनकी फैमिली को जिस तरह वो समझाती थी बच्चों के मसाइल, और वो आप सर्जरी के बाद कैसे ख्याल रखेंगे, यानी कि उनके मरीज़ ये कहते थे कि हमारी एक ज़िंदगी प्रोफेसर फरहत मुअज़्ज़म से मिलने से पहले की थी और एक हमारी ज़िंदगी उनसे मिलने के बाद की है, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा नई बातें पता चली हैं और हमें इतना कुछ अपने बच्चों के बारे में पता चला है जो हमें इनसे मिले बगैर नहीं पता चल सकता था। तो ये बड़ी एक्सेप्शनल सर्जन थी, और ये आगा खान में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थी। तो जब मैं इनकी स्टूडेंट थी उस वक्त भी ये हर वक्त यानी एक गिला होता था इनके दिल में कि हमारे यहाँ बच्चों को, स्टूडेंट्स को एथिक्स नहीं पढ़ाई जाती, ना हमें मरीज़ों से बात करने की एथिक्स पता है, ना हमें रिसर्च की कोई एथिक्स पता है। एथिक्स तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बल्कि आप ये समझें कि मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा अपनी, यानी उस वक्त मेरी 20-22 साल की उम्र होगी, मैंने पहली दफ़ा एथिक्स का लफ्ज़ प्रोफेसर फरहत मुअज़्ज़म से सुना था कि मेडिकल एथिक्स या बायो एथिक्स भी कोई चीज़ है। इससे पहले हम यही समझते थे कि चार प्रिंसिपल्स हैं बेसिक, और वो ये डू नो हार्म और डू गुड और इस किस्म के कोई बस एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, और ये मेडिकल एथिक्स है। ये हमें प्रोफेसर फरहत मुअज़्ज़म से पता चला कि बायो एथिक्स एक पूरा सब्जेक्ट है, और डॉक्टर्स के लिए बायो एथिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। حتیٰ کہ اس وقت آغا خان کی فیکلٹی میں بھی لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ سرجری سے زیادہ ایتھکس میں انوالو ہیں اور ان کے پروفیشن کو اس سے نقصان پہنچ رہا ہے اور یہ بچوں کو پڑھاتے ہوئے بھی ڈیویٹ کر جاتی ہیں اور ایتھکس پڑھانی شروع کر دیتی ہیں. تو میں نے جو آپ کو لنک بھیجا ہے وہ سینٹر فار بائیو ایتھکس اینڈ کلچر ہے, سی بیک اس کا نام ہے, اور یہ سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن جو ڈاکٹر ادیب رضوی نے اسٹیبلش کیا ہے کراچی میں, یہ اس میں سی بیک کا ادارہ ہے اور یہ پاکستان میں واحد ادارہ ہے جہاں پہ آپ بائیو ایتھکس میں پڑھ سکتے ہیں اور بائیو ایتھکس سیکھ سکتے ہیں. اور اب میں آپ کو یہ بتاؤں, آج کل آپ جو ڈاکٹروں کی حالت دیکھ رہے ہیں, جو آج کل ڈاکٹروں کے ساتھ حادثات ہو رہے ہیں, جو ڈاکٹر پیسے کمانے کی جن کو کوئی تمیز نہیں ہے, وہ ڈاکٹر جو ہر جگہ سے ٹیکس چرا رہے ہیں, وہ ڈاکٹر جو جھوٹی ریسرچیں رپورٹ کر رہے ہیں, وہ ڈاکٹر جو اپنے کولیگز کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں اور اپنی ایک ایک ترقی پر اور اپنے ایک ایک میرٹ پر وہ لوگوں کے اوپر سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں کیسز کر رہے ہیں, یہ وہ ڈاکٹر ہیں جن کو ایتھکس نہیں آتی. یہ بڑے اچھے انسان ہیں, یہ ان کی فیملیز ہیں, ان کے بچے ہیں, یہ نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, ان کے دوست ہیں, ان کے مریض بھی ان سے خوش ہوتے ہیں, لیکن ان کی زندگی میں یہ جو مسئلے مسائل میں نے آپ کو بتائے کہ ہم نے ٹیکس بھی دینا ہے, ہماری ایک سوشل ریسپانسبلٹی ہے, ہم نے اپنے کانڈکٹ کو کیسے صاف رکھنا ہے, ہم نے نامحرم خواتین سے یا مردوں سے کیسے انٹریکٹ کرنا ہے, ہم نے مریض کے رشتہ داروں سے کیسے انٹریکٹ کرنا ہے, ہم نے ریسرچ میں کیسے ٹرانسپیرنسی مینٹین کرنی ہے, ہم نے اپنے میرٹ کو کیسے حاصل کرنا ہے یا اپنے کولیگز کی کیسے رسپیکٹ کرنی ہے, یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بائیو ایتھکس کا حصہ ہیں. اور بدقسمتی سے آج آغا خان کے علاوہ کسی میڈیکل کالج میں, یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہی ہوں, کسی میڈیکل کالج میں بائیو ایتھکس نہیں پڑھائی جاتی. تو ڈاکٹر فرد معظم کی جو ویژن تھی, انہوں نے سینٹر فار بائیو ایتھکس بنایا ایس آئی یو ٹی میں, وہاں پہ آج لوگوں کو ڈگریاں دی جا رہی ہیں, وہ جا کے لوگوں کو مفت پڑھا رہے ہیں کہ آپ بائیو ایتھکس سیکھیں, یہ وقت کی ضرورت ہے. تو یہ ایک عورت کی ویژن تھی جس کی بیسس پہ, اور انہوں نے بائی دا وے انہوں نے سرجری بالکل چھوڑ دی ہے, انہوں نے اپنا پرائمری پروفیشن چھوڑ دیا کیونکہ وہ اپنی ویژن میں اتنا بلیو کرتی تھیں کہ انہوں نے سی بیک بنایا اور آج وہ وہاں پڑھا رہی ہیں. فائنلی میں نے آپ کو ایلون مسک, ایک صاحب ہیں امریکن, ان کی تصویر بھیجی ہے اور ان کی چند باتیں میں نے آپ کو بھیجی ہیں. یہ ایلون مسک جو ہیں, یہ مجھ سے تو عمر میں بڑے چھوٹے ہیں, مطلب پتہ نہیں کتنی عمر ہے ان کی, 40 سال ہوگی مجھے نہیں پتا, لیکن یہ انسان کو مارس پر لے جانے اور واپس لانے کا پروجیکٹ جو ہے یہ شروع کر چکے ہیں اور کافی حد تک کمپلیٹ بھی کر چکے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ 2025 میں ہم نے پہلی مارس فلائٹ کرنی ہے, بلکہ لوگوں نے اس میں اپنی سیٹیں بھی بک کر لی ہیں. اب یہ مارس پہ کالونی بنانے کی فکر کر رہے ہیں اور انہوں نے ایک سولر کار بنائی ہے جو امریکہ میں چلتی ہے, جس کا نام ٹیسلا ہے, اور انہوں نے ہر وہ کام, یعنی ان کا شروع میں جس قدر مذاق اڑایا گیا ہے, آپ سمجھیں کہ یہ کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے کہ یہ شروع ہوئے ہیں, اور انہوں نے اسپیس ایکس اور یہ ٹیسلا ان کی کمپنیز ہیں یہ بنائی ہیں اور انہوں نے اکیلے بنائی ہیں یہ. تو یہ ان کی جو ویژن ہے وہ میں نے آپ کو اس میں لکھی بھی ہے, میں نے آپ کو تصویر میں ان کی ویژن بھیجی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک اکیلا آدمی جو انتہائی غریب بھی تھا بائی دا وے, وہ یہ نہیں کہ اماں ابا کے پیسے یا اس کو وراثت میں کوئی حویلی مل گئی تھی جس کو بیچ کے اس نے بزنس شروع کیا, نہیں, اس نے بالکل اپنے آئیڈیاز کی بیسس پہ ایک کام شروع کیا اور وہ کام آج اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ یہ مارس فلائٹ کرنے کا ارادہ ہے ان کا, اور یہ گاڑیاں بنا رہے ہیں, اور یہ مون پر بیس بنانے, اور یہ سب پرائیویٹ, یعنی یہ نہیں کہ ناسا آپ کو مارس پہ لے جا رہا ہے, نہیں, یہ ان کی پرائیویٹ کمپنی ہے, پرائیویٹ جیٹ سے آپ جائیں گے مارس میں اگر آپ نے جانا ہوگا, اور وہاں پر مارس پہ یعنی سبزیاں کیسے اگائیں گے اور کھائیں گے کیا اور رہیں گے کیسے. تو یہ ایک آدمی کی ویژن ہے جس نے اس کو یہاں پہنچا دیا. مقصد میری بات کا یہ تھا کہ میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دوں کہ لوگوں نے اپنی زندگی میں ویژن کو کیسے ڈالا ہے اور پھر اس ویژن کے ذریعے وہ کہاں تک پہنچے ہیں اور وہ اس سے آگے بھی کہاں کہاں پہنچ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ کل کا سیشن ہم اس بات پہ کریں گے کہ آپ जो भी काम कर रहे हैं उसमें से आप अपनी विजन कैसे डिराइव करेंगे। ये जिन लोगों की मैंने आपको मिसालें दी हैं, इन्होंने अपने रोज़मर्रा कामों में से, रोज़ाना मामूलात में से अपनी विजन ढूंढी है। एक अंधी औरत है, उसने अपनी विजन वहाँ से ढूंढी है। एक खातून को कुरान से बहुत ही मोहब्बत थी, उन्होंने अपनी विजन वहाँ से ढूंढी है। एक साहब जो हैं वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग है उनकी, और वो ये कह रहे हैं कि यार ये इंसानियत इतनी बोरिंग हो गई है, ये आगे मूव ही नहीं कर रही है, उन्होंने वहाँ से अपनी विजन ढूंढी है। फिर एक खातून है जिनको बड़ी फिक्र है कि डॉक्टर बड़े बदतमीज़ हो गए, डॉक्टरों को मरीज़ों से बात करने की तमीज़ नहीं रही है, और उसमें से उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की विजन इस बात में से निकाली है। तो ये बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कोई खुदा ना खास्ता बड़ा हादसा पेश आ जाए तो आपको अपनी विजन समझ आएगी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जिस दिन डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि आपके पास अब ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ 6 महीने रह गए हैं, उस दिन मुझे पता चल जाएगा कि मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है, क्योंकि मुझे वो 6 महीने में हासिल करना होगा। तो किसी भी ऐसी बुरी खबर का इंतज़ार ना करें, और आएँ हम सब मिल के एक अपनी ज़िंदगी को बामकसद ज़िंदगी बनाते हैं, जिससे हमें भी फ़ायदा हो और अल्लाह की मखलूक को भी फ़ायदा हो। आज हमने कुरान लेसन्स में भी पढ़ा है कि जिसने एक जान बचाई तो गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो अल्लाह हम सबको एक बामकसद और फ़ायदा मंद ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और हमें हिदायत दे, और हमें एक दूसरे की मदद करने वाला और एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला मोमिन बना दे। आमीन सुम आमीन। कल मिलने के वादे के साथ इंशाल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।